پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، کیا بات ہے قرب تدلہ کی، کیا بات ہے قرب تدلہ کی، معراج میرے آقا کی۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج شب معراج ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وہ عظیم معجزہ جو خدا کی بارگاہ میں آپ کے عظیم مرتبے کی بہت روشن دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزے پر کلام کرنے سے پہلے تھوڑا سا جو نبوت و رسالت اور معجزے کا بیک گراؤنڈ ہے، اور اس میں پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت و شان ہے، اس پر کچھ کلام عرض کرتا ہوں۔ رسالت و نبوت، یہ کائنات کا سب سے عظیم مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں جو سب سے بلند مرتبہ ہے وہ مرتبہ نبوت و رسالت ہے، اور یہ وہ مرتبہ ہے کہ جو کسی بندے کو اس کی محنت سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے رسول، جسے نبی بنانا چاہتا ہے، اسے اس مرتبے پر فائز فرماتا ہے۔ ہمارے نبی، آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ لیکن جب تک یہ سلسلہ نبوت جاری تھا، تب تک اس کی بنیاد عمل، قسم اور محنت نہیں تھی، بلکہ رب کا خاص انعام، اس کی رحمت اور اس کا فضل تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے، یعنی کسے رسول بنائے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر دے، کہ وہ اسے وہ رحمت عطا فرمائے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ان دونوں آیتوں میں جو بیان کیا گیا وہ یہ کہ اس سارے معاملے کا دار و مدار ہے، نبوت اور رسالت کا مدار اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے۔ اچھا، انبیاء علیہم السلام کا چناؤ ہوتا ہے، یعنی انہیں منتخب کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ خدا کا خاص انتخاب ہوتے ہیں۔ اس پر ایک اور آیت مبارکہ ہے، ارشاد فرمایا، ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، بے شک اللہ نے چن لیا آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی آل کو اور عمران کی آل کو تمام جہان والوں پر، یعنی انبیاء علیہم السلام کا جو سلسلہ ہوا یہ خاص استفاء خداوندی، اللہ تعالیٰ کا انتخاب تھا۔ یہ انبیاء علیہم السلام جو ہیں یہ سب کے سب صالحین ہوتے ہیں، یعنی نیکی کی وجہ سے تو نبوت نہیں ملتی، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہ ہوں۔ انبیاء علیہم السلام کی نبوت خدا کا فضل ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے زمانے کے سب سے زیادہ نیک، پرہیزگار، متقی، اعلیٰ اوصاف کے مالک، بہترین اخلاق کے حامل ہوتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ کیا تو فرمایا، کل من الصالحین، یہ سارے کے سارے بہت نیک تھے، یہ تمام کے تمام بڑے نیک تھے۔ اور ایک جگہ فرمایا، کل من الاخیار، یہ خیر لوگوں میں سے تھے، یہ بہترین لوگوں میں سے تھے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور بے شک ہمارے نزدیک یہ سارے نبی خیر और चुने हुए लोगों में से थे, यानी बेहतरीन लोगों में से थे और चुने हुए लोगों में से थे। तो ये एक इब्तदाई कलाम की नबुव्वत और रिसालत है, ये अल्लाह ताला की तरफ से बतौर ख़ास फ़ज़ल, करम और रहमत के तौर पे अता की जाती है। अब जिन्हें अल्लाह ताला नबी बनाता है तो अल्लाह ताला उन्हें बहुत से औसाफ और बहुत से कमालात भी अता फरमाता है। ये कमालात दो तरह के होते हैं, कुछ वो कमालात के जो मुवाफिक़े आदत होते हैं, यानी उमूमी ज़िंदगी में जो अच्छी चीज़ें पेश आने वाली हैं या जो अच्छी चीज़ें होती हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम उन कमालात से मुत्तसिफ़ होते हैं, इन्हें कहा जाता है मुवाफिक़े आदत या मुवाफिक़े असबाब। दूसरे कमालात वो हैं जिन्हें कहा जाता है बालाए असबाब, मा फौकल असबाब, के उमूमी तौर पे मुख्तलिफ चीज़ों के जो असबाब दुनिया में होते हैं, अंबिया अलैहिस्सलाम को वो कमालात मिलते हैं कि जो उन ज़ाहरी असबाब से बुलंदोबाला होते हैं। ज़ाहरी असबाब से वैसा नहीं हो सकता, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम के हाथों पर उन चीज़ों का भी ज़ुहूर हो जाता है, इन्हें कहा जाता है मा फौकल असबाब, या इन्हें कहा जाता है बालाए असबाब, या इन्हें खिलाफ आदत भी कहा जाता है, और इसी का दूसरा नाम मुजज़ा होता है। तो ये दो तरह के हो गए, एक है मुवाफिक़े असबाब और एक है मा फौकल असबाब। अब उसके बाद जो मुवाफिक़े असबाब हैं, यानी दुनिया में आम तौर पर जो कमालात ज़ाहरी एतबार से मुमकिन भी होते हैं और पाए भी जाते हैं, उन कमालात की फिर दो सूरतें होती हैं, एक होते हैं ज़ाहरी कमालात और एक होते हैं बातिनी। ज़ाहरी ये है कि ज़ाहरी हुस्न व जमाल और ज़ाहरी जो बंदे की फिजीक है, जो उसका वजूद है, उसमें कोई कमाल पाया जाए, और बातिनी कमालात हैं उनका किरदार, उनका अखलाक, उनके बातिनी मामलात। तो ये ज़ाहरी और बातिनी दो एतबार में तकसीम हो गया। अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम को हर एतबार से कमालात अता फरमाता है और उन कमालात में उनको दूसरों पर मुमताज़ फरमाता है। जैसे यहाँ मैंने अर्ज़ किया कि ज़ाहरी और बातिनी दो तरह के कमालात, अल्लाह ताला ज़ाहरी कमालात में भी नबियों को दूसरों पर फौकियत अता फरमाता है, और बातिनी कमालात यानी किरदार में और अखलाक में और कल्बी पाकीज़गी में भी उन्हें दूसरों पर फौकियत अता फरमाता है। जैसे ज़ाहरी कमाल के अतबार से एक बड़ी वाज़ेह सी मिसाल कि जैसे हुस्न व जमाल है, खूबसूरत होना, अल्लाह ताला का हर नबी अलैहिस्सलाम वो खूबसूरत था, वो हसीन थे, वो साहिब जमाल थे, वो साहिब वजाहत थे, और उनकी जो ज़ात थी वो पुरकशिश और दूसरों के लिए एक दिल खिंचने का सबब थी। बतौर ख़ास जैसे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मामला, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने वो ज़ाहरी कमाल यानी हुस्न अता फरमाया कि जब आप मिस्र की औरतों के सामने से गुजरे और उनके हाथ में फल था और उनके हाथों में छुरियाँ थीं, तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के हुस्न में, जमाल में वो ख़वातीन ऐसी महव हुई कि फल काटते काटते अपने हाथों को काट लिया और उन्हें पता भी नहीं चला कि उनके हाथ कट गए, और जब होश आया तो कहने लगी ओह ये तो कोई अल्लाह का फरिश्ता है, ये बशर नहीं है। कुरान पाक में इस वाक्य को बयान फरमाया फलम्मा रअयनहु अकबरनहु, तो जब उन ख़वातीन ने यूसुफ को देखा तो अल्लाह की बड़ाई बयान की, अल्लाहु अकबर, जैसे तो बे इख्तियार बंदे के मुंह से निकल जाता अल्लाहु अकबर, अरे कमाल है। तो अल्लाह ताला फरमाता है जब उन ख़वातीन ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो उसकी बड़ाई बयान करने लगी या उनकी ज़बानों पे अल्लाहु अकबर के अल्फाज जारी हो गए, और फरमाया वक़त्तअना अयदियहुन्ना, और उन्होंने अपने हाथों को काट लिया, वक़ुलना, और उन्होंने कहा हाशा लिल्लाह, खुदा की पन्ना, मा हादा बशरा, ये कोई इंसान है ही नहीं, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, ये तो नहीं मगर एक इज्जत वाला फरिश्ता। तो ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न देकर उनकी हालत थी। तो ये है वो ज़ाहरी जमाल और वो कमाल, जो ज़ाहरी कमाल जो अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अता फरमाया। अच्छा, इसके साथ बातिनी कमाल, किरदार, अमल, اخلاق، قلب کی صفائی، تو اس میں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے جو واقعات ہم قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یا روایات میں ملتے ہیں، ان میں ان کے بلند کردار کا ایسا شاندار ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے، ایسا عظیم کردار سامنے آتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے عام انسان ایسا کردار نہیں دکھا سکتے. جیسے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، عزیز مصر جو مصر کا ایک وزیر تھا، آپ اس کے گھر میں پرورش پا رہے تھے، نوجوان تھے، جوانی کی زندگی ہے جس میں عمومی طور پہ جذبات اپنے زور پہ ہوتے ہیں. آپ وہاں پر زلیخا کے ساتھ تنہا تھے اور زلیخا کے دل میں بری خواہش پیدا ہوئی اور اس نے اس تنہا گھر میں اپنے آپ کو زیب و زینت سے آراستہ کر کے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف دعوت دی. اب برائی کا موقع موجود اور برائی کی راہ میں جتنی رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ ساری مفقود، ساری ختم، نہ شوہر گھر پہ، نہ کوئی اور فرد گھر پہ، نہ کوئی روکنے والا، گھر میں رہنے سہنا بھی آسان ہے، عمر بھی جوانی کی ہے، سامنے خاتون بھی جو ہے وہ حسین و جمیل ہے، سب کچھ موجود، اور اس نے دروازہ بھی خود بند کیا، سارا کچھ کیا. اور سب کچھ کرنے کے بعد جب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی طرف گناہ کی دعوت دی تو آپ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اس برے سیل کے قریب نہیں آ سکتا. اور اس کے بعد دوبارہ جب مزید خواتین نے، مصر کی خواتین نے آپ کو جو ہے وہ دعوت دی اور کہا کہ اگر تم اس گناہ کی طرف نہیں آؤ گے تو تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا، تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی؟ آپ الفاظ دیکھیں اور ان الفاظ کے اندر جو کردار ہے، جو تقویٰ ہے، جو عفت ہے، عفت ہے، جو پارسائی ہے، آپ اس کی انتہا دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے میرے رب، جیل مجھے اس کام سے زیادہ پسند ہے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں، میں اس گناہ کا ارتکاب نہیں کروں گا، مجھے جیل جانا گوارا ہے، بلکہ جیل مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ان کی دعوت کی طرف جاؤں. اور پھر اس کے بعد آپ جیل میں ڈال دیے گئے اور عرصہ دراز تک جیل میں رہے، لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پارسائی تھی، جو تقویٰ تھا، جو کردار تھا، سبحان اللہ، وہ قیامت تک کے لیے مثال بن گیا. تو یہ باطنی کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات دیکھ لیں، ان کی قربانیاں، ان کا آگ میں ڈالا جانا، ان کا اپنے بچے کو ذبح کرنے پر تیار ہو جانا، ان کا اپنے بیوی بچے کو چٹیل بیابان میدان کے اندر چھوڑ دینا، یہ سب کچھ انہوں نے کیا اور کسی جگہ پر بھی ان کی زبان سے اف کے الفاظ بھی ادا نہیں ہوئے، کسی جگہ پر بھی انہوں نے شکوا نہیں کیا کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے، میں تو خدا کا خلیل ہوں، میں تو خدا کا پیارا ہوں، یہ میرے ساتھ کیا ہے، میں خدا کا دوست ہوں. نہیں، رب کریم کا جو حکم ہوا، وہ ابراہیم الذی وفا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر امتحان کو پورا کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ ہے ایمان کی قوت، کردار کی مضبوطی، باطن کی صفائی اور اعلیٰ درجے کی جو قلبی تطہیر اور تصفیہ ہوتا ہے، یہ اس کا معاملہ تھا. اسی طرح حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے. ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کتنے امتحانات سے گزرے، آپ کے بدن پر مرض ہوا، آپ کے بچے فوت ہو گئے، آپ کے مویشی ہلاک ہو گئے، آپ کے گھر گر گئے، لوگوں نے آپ کو چھوڑ دیا، عرصہ دراز تک بدن کی تکلیف میں مبتلا رہے، اندر باہر جو ہے ایک عجیب جو ہے وہ تکلیف کی کیفیت تھی. اس سب کے باوجود حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ صبر کیا کہ رب کریم نے ارشاد فرمایا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، فرمایا بے شک ہم نے ایوب کو صبر والا پایا، کیا ہی اچھا بندہ تھا، فرمایا کیا ہی اچھا بندہ تھا، بے شک وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والا تھا اللہ کی طرف. تو یہ اتنا عرصہ تکلیفوں میں گزارنا، اور وہ بھی کب، کہ جب پہلے نعمتیں ہوں، پہلے مال و دولت ہو، پہلے اولاد ہے، پہلے گھر بار ہے، پہلے مال مویشی ہیں، سب کچھ ہے، اور وہ سب ختم ہو گیا، اور اس سب کے بعد بھی حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام جتنا عرصہ اس مرض میں مبتلا رہے اور جتنا عرصہ اس آزمائش میں گزرے، آپ نے کسی مخلوق کے سامنے شکوا نہیں کیا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انی مسنی الضر، اے میرے مولا مجھے تکلیف پہنچی ہے، وہ انت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ تو یہ جتنے واقعات، اچھا ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تو تکلیفوں پر صبر کیا، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دوسرا تھا، انہوں نے نعمتوں پر ویسا شکر کیا، ایوب علیہ الصلوۃ والسلام صبر کی طرف اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام شکر کی طرف۔ خدا نے کتنی عظیم سلطنت عطا فرمائی، کیسے ان کے لیے تخت ہوا میں اڑتے تھے، اور کیسے جنات ان کے تابع تھے، اور پرندے ان کے پاس موجود ہوتے تھے اور وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اور جنات ان کے لیے سمندر سے موتی نکال کے پیش کرتے تھے، ان کے حکم پر وہ گھر اور محلات تعمیر کیا کرتے تھے، سارا کچھ تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی جب کوئی بڑے سے بڑا مرحلہ آیا، جیسے آپ کے وزیر آصف بن برقیہ نے ایک تخت جو ہے وہ یمن سے پلک جھپکنے میں اٹھا کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، تو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر اپنی بڑائی نہیں آئی کہ دیکھو میں کیسا بادشاہ ہوں اور میرے وزیر کیسے ہیں، بلکہ کہا ہاغا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو یہ جو دل کا اتنا اعلیٰ ہونا اور دل کا اتنا صاف ہونا کہ خدا کی طرف توجہ، خدا کے ساتھ لو لگانا، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھنا، یہ اتنا دل میں راسخ ہو کہ بڑے سے بڑے مرحلے اور موقع پر بھی خود پسندی کا ایک جملہ زبان سے نہ نکلے اور خدا کی حمد اور خدا کی تعریف نکلے، یہ ہے وہ باطنی اعلیٰ درجے کا کمال جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا۔ تو یہ وہ ظاہری اور باطنی کمالات ہوتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جن کا تعلق میں نے عرض کیا موافق عادت۔ اب اس کے بعد وہ چیزیں جو ما فوق العادت ہیں، جو روٹین سے ہٹ کر اور اس سے بلند و بالا ہوتی ہیں، اس میں جو انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات ہیں وہ آتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سے معجزات کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلاں نبی کو یہ معجزہ عطا کیا، فلاں کو یہ معجزہ عطا کیا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو معجزہ دیا کہ ان کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت کو کھول دیا، اور وہ زمین پہ کھڑے ہو کے انہوں نے آسمانوں کے اوپر کا مشاہدہ کیا، زمین کے اندر کا مشاہدہ کیا۔ اس پہ تفصیل سے انشاءاللہ آگے کلام کرتا ہوں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ کا جو عصا تھا وہ سانپ بن جاتا تھا، اور سانپ بن کے اس نے جن جادوگروں سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ ہوا، جو فرعون کے جادوگر تھے، آپ کے اس اژدہا نے، اس سانپ نے ان کے سارے کے سارے سانپوں کو کھا لیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے کے حوالے سے فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، اور ہم نے پیغام بھیجا اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی طرف کہ اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو، ان جادوگروں نے جو اپنی رسیاں اور دیگر چیزیں پھینکے، ہر طرف سانپ ہی سانپ جو ہے وہ بکھیر دیے، تو اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دو۔ تو کیا ہوا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا زمین پہ ڈالا تو فوری طور پہ وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، اور جتنا بھی انہوں نے وہ رسیاں وغیرہ بنائی تھی یہ ساری کی ساری اس ایک نے کھا لی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزہ عطا کیا گیا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات بھی قرآن پاک میں بڑی تفصیل سے ہیں، دو جگہ پر ایک پوری تفصیل کے ساتھ ان کا بیان ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، فرمایا اے لوگو، اے بنی اسرائیل، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک صورت بناتا ہوں، پرندے کی جیسے ایک اس کا وہ مورت بنتی ہے اس طرح کا میں بناتا ہوں، پھر میں اس میں پھونک مارتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ اصلی پرندہ بن جاتی۔ فرمایا کہ پیدائشی نابینا لوگوں کو، جو پیدائشی اندھے ہیں انہیں، اور جو کوڑ کے مرض میں مبتلا ہے انہیں میں شفا دیتا ہوں، اور مردوں کو اللہ کے حکم سے زندہ کرتا ہوں، اور اے لوگوں تم اپنے گھروں میں جو کھاتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں اور جو تم گھروں میں ذخیرہ کرتے ہو میں تمہیں وہ بھی بتاتا ہوں۔ تو اب یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ معجزات ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے۔ تو یہ ہیں باطنی وہ کمالات جن کا تعلق معجزے کے ساتھ ہے، جو ما فوق الاسباب ہے، جو ما فوق العادت ہے۔ اب یہ بنیادی طور پر تو یہ اصل میں تمہیدی گفتگو تھی، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا فرمائے، آپ اپنے ہر طرح کے کمالات میں دیگر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر فائق ہیں، خواہ وہ ظاہری ہیں یا وہ باطنی ہیں، وہ ما تحت الاسباب ہیں یا ما فوق الاسباب ہیں، مجموعی طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اور سب سے بڑھ کر کمالات اور معجزات عطا فرمائے۔ جیسے حسن کی بات ہوئی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو حسن عطا کیا گیا اور کمال کا حسن عطا کیا گیا، لیکن ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو حسن عطا کیا گیا تو وہ صرف بزبان شاعر نہیں، بلکہ حقیقت میں اس کی صورت یہ ہے کہ ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے وہ حسن عطا فرمایا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھی سرکار کے دیدار کے متمنی۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ تھا کہ مصر کی خواتین نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حسن و جمال وہ تھا کہ عرب کے بہادر مردوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، فرمایا کہ لوامی زلیخا لو رأینا جبینا لآثرنا بالقطع القلوب علی الیدی۔ فرمایا کہ زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جنہوں نے حسن یوسف کو دیکھے بغیر پہلے زلیخا کو ملامت کی، اور پھر بعد میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا جب حسن دیکھا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ فرمایا کہ اگر وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی تو اپنے ہاتھ نہ کاٹتی، اپنے دلوں کو کاٹ لیتی، ہاتھوں کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹ لیتی۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس حسن و جمال والے ہیں کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے، امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ تو ظاہری کمالات کے اندر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، اور باطنی کمالات، کردار، قوت ایمانی، قوت توکل اور جو دیگر چیزیں ہیں، ان میں بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے بلند تر ہے۔ آپ کا صبر، سبحان اللہ، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کا بیان ہوا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صبر یہ تھا کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے مسلسل ان کی نافرمانی کی تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے مولا ان کافروں کو روئے زمین پر زندہ نہ چھوڑ، ان کا کوئی گھر باقی نہ رہے، کوئی ان کا بندہ باقی نہ رہے۔ تو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی دعائے ضرر کی کہ پھر وہ طوفان آیا کہ ساری قوم ہلاک ہو گئی۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب کافروں نے ستایا اور طائف کے میدان میں جب آپ کو بے پناہ اذیت پہنچائی گئی اور سر سے لے کر پاؤں تک لہو لہان کر دیا گیا، اور پہاڑوں کا فرشتہ حکم الہی سے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اجازت عطا فرمائیں، مجھے رب نے آپ کے حکم کا تابع کیا ہے، آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو آپس میں ملا کر آپ کو ایزا دینے والوں کو پیس کے رکھ دوں، ان کو ہلاک کر دوں، تباہ و برباد کر دوں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اے میرے مولا، یہ لوگ مجھے جانتے نہیں، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، بے شک یہ جانتے نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا فرمائی. یہ ہے صبر کا وہ مقام کہ جس سے اوپر کا مقام تصور کرنا بھی مشکل ہے. کچھ عرصے کے بعد تو آدمی کا دل تھوڑا سا نرم پڑ ہی جاتا ہے کہ ایک عرصہ گزرا ہو اور اس کے بعد کوئی آدمی صبر کرے, لیکن یہ معاملہ کہ ابھی تازہ تازہ اس قدر شدید قسم کی تکلیف پہنچائی گئی اور اس وقت ہی بدلہ لینے پر قدرت اور اس کے باوجود معاف کر دیا جائے, تو یہ صبر کا اور عفو درگزر کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اور اسی طرح کے جو معاملات ہیں وہ دیگر توکل کے اعتبار سے, وہ صداقت کے اعتبار سے, وہ امانت کے اعتبار سے, وہ دیانتداری کے اعتبار سے وہ سب موجود. اب یہ تھے جو باطنی کمالات ہیں, ظاہری اور باطنی کمالات. اب آ جائیں ما فوق الاسباب, جو معجزات کی بات ہے ان کے اعتبار سے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ اپنی تعداد اور اپنے معیار دونوں کے اعتبار سے دیگر انبیاء علیہ السلام سے زیادہ ہے, ان کی تعداد بھی زیادہ اور اس معجزے کی جو نوعیت ہے وہ بھی بڑی ہے. مثال کے طور پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے معجزات عطا کیے گئے کہ رب نے فرمایا یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سراپا معجزہ آ گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا وجود مبارک اللہ تعالیٰ نے معجزہ بنایا, اس لیے آپ کے معجزات آپ کے سر اقدس سے لے کر آپ کے پاؤں کی ایڑیوں تک ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بال مبارک, اس میں بھی معجزہ, اس کی برکت سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات ملتی تھی. وہ بال مبارک پانی میں ڈال کے صحابہ کرام اس پانی کو پیتے تھے تو بیماریوں سے شفا ملتی تھی. ان بال مبارک کو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میرے ساتھ میری قبر کے اندر رکھ دیا جائے کہ رب کی خاص رحمت کی مجھے امید ہوگی. یہ ہیں بال مبارک. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک بھی معجزہ تھی کہ آپ کی آنکھ سے کچھ پوشیدہ نہیں تھا. بخاری کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما یخفا علیہ رکوعکم ولا خشوعکم, اللہ کی قسم اے لوگو نہ تمہارے رکوع مجھ پر پوشیدہ ہیں نہ تمہارے خشوع مجھ پر پوشیدہ ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک کا وہ کمال کہ بخاری کی حدیث ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نماز کسوف ہو رہی تھی, فرمایا کہ میں یہاں سے جنت جو ہے وہ یہاں بالکل میرے قریب آ گئے اور میں نے جنت کو دیکھا اور جنت میں انگور کے لٹکتے ہوئے خوشوں کو گچھوں کو دیکھا. اسی طرح بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مزارات احد کے قریب ایک خطبہ دیا اور اس میں ارشاد فرمایا واللہ لانظر الی حوض الان, اللہ کی قسم میں اب اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہا. مدینہ طیبہ میں میدان احد میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں جس حوض کوثر کی اصل جنت میں ہے اور جنت ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کان مبارک معجزہ کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی, حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے زمین پہ چل رہے تھے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنت میں تھے اور اتنے فاصلے کے باوجود آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آہٹ سنی. دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان, کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک معجزہ کہ جو زبان سے نکل گیا خدا اسے پورا فرماتا تھا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. اور اس پر معجزات کی ایک پوری تعداد ہے کہ جسے بیان کیا جا سکتا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک معجزہ کہ ان ہاتھوں کا اشارہ تھا کہ جس سے چاند ٹکڑے ہو گیا تھا, اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا, یہ تابو تمام تمہارے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیاں معجزہ کہ ان مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. صلح حدیبیہ کے موقع پہ پانی ختم ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست مبارک کے پیالے میں رکھا جس میں تھوڑا سا پانی تھا، اور آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے۔ 1400 افراد وہاں پر موجود تھے، سب نے سیر ہو کے پانی پیا، وضو کیا، جنہوں نے غسل کرنا تھا غسل کیا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنے جانوروں کو پلایا، جنہوں نے آٹا گوندنا تھا آٹا گوندا، یہ سارا کچھ ہوا اور پانی اسی روانی پہ جاری تھا۔ اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم تھے تو 1400، لیکن اگر 100,000 بھی ہوتے تو وہ پانی سب کو کافی ہوتا۔ انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا۔ تو یہ پانچ ندیاں جو ہے یہ جاری ہیں۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک معجزہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احد پہاڑ پہ تشریف فرما تھے تو وہ کانپنے لگا، جیسے زلزلہ آتا ہے تو اس پہ زلزلہ طاری ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی مبارک ایڑی احد پہاڑ پہ ماری، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صدیق اکبر، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تین صحابہ تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اثبت احد، احد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت نہ کر، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، بے شک تمہارے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، دو شہید ہیں۔ تو ایک واقعے میں دو معجزے ہیں، بلکہ ایک واقعے میں کئی معجزے ہیں۔ احد پہاڑ کا زلزلہ ایک ٹھوکر سے ختم ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام زبان مبارک سے پہاڑ کو حکم دیتے ہیں، تو پتہ چلا کہ آپ کے حکم جو ہیں وہ جیسے انسانوں پہ جاری ہیں ایسے پہاڑوں پہ جاری۔ تیسری بات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی کہ تم پہ دو شہید ہیں، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، تو وہ تو کب جا کے شہید ہوئے، لیکن وہ غیب کی خبر، مستقبل کی خبر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وقت عطا فرما دی۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک بھی معجزہ، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ تو یہ معجزات کا جو سلسلہ ہے، یوں اگر اس پر کلام کرے تو ایک بہت لمبا کلام ہوگا۔ اب جو خاص معراج کا معجزہ ہے، اس کے اعتبار سے دیکھیں کہ معراج کے حوالے سے، معراج کیا ہے؟ سیر ہے، مشاہدات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مشاہدات کو بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ نُورِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں ہی ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین کی بادشاہت دکھائی۔ آسمان کھول دیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے زمین پہ کھڑے ہو کے سب کو دیکھا، زمین کے اندر کو کھول دیا گیا تو تحت السرا تک حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو معراج اور جو مشاہدہ ہوا وہ کیا تھا؟ کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام زمین پہ کھڑے تھے اور آسمان و زمین دکھائے گئے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آسمان دکھائے گئے تو آسمانوں پر لے جایا گیا، لے جا کر دکھائے گئے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ کھڑے ہو کے مشاہدہ کیا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مشاہدہ کروانے کے لیے رب نے براق کو بھیجا، ساتھ میں خادموں کو بھیجا، جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، فرشتوں کو بھیجا، پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر گئے۔ پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ملکوت، رب کی بادشاہت کو دیکھا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بادشاہ کو دیکھا، رب کو دیکھا، وہ جو مالک الملک ہے، وہ جو مالک الملکوت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ذات کو دیکھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہے، اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے انہیں طور پر بلایا، تو جہاں کلام ہوا اس کا سیمپل بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا ما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی ہی عصایا، میری لاٹھی ہے، میرا عصا ہے، میں اسے یہ کام لیتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عرش پر گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پہ ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالائے آسمان ہیں، عرش پر ہیں۔ پھر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے جو کلام ہوئی وہ یہ ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو کلام ہوا وہ ہے، رب فرماتا ہے فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، رب نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی، وہ وحی ایسی تھی کہ جو عام مخلوق کو بتائی نہیں گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رب کی بارگاہ میں درخواست کی، رب ارینی انظر الیک، اے میرے رب تو مجھے اپنا آپ دکھا کہ میں تجھے دیکھوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نہیں مجھے دیکھ سکے گا، اے موسیٰ تو نہیں مجھے دیکھ سکے گا، ہاں پہاڑ کی طرف دیکھ، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہرا رہا تو تو بھی مجھے دیکھ لے گا. تو جب اللہ تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے طور پر عرض کی اور خود درخواست کی اور زیارت کی عرض کی ہے، اور وہ زیارت ہوئی نہیں، ایک تجلی ہوئی اور پہاڑ پھٹ گیا اور وہ ریزہ ریزہ ہو گیا. اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے بستر پہ آرام کر رہے ہیں اور آپ کی طرف سے ابھی کوئی درخواست نہیں ہے، رب خود جبرائیل امین کو بھیجتا ہے کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کے آؤ اور انہیں آسمانوں کی سیر کرا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود درخواست کی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے خود فرشتوں کو بھیجا. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو سوتے میں جگایا گیا. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اور اس معجزے کا فرق یہ کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی لیکن فرمایا کہ تو نہیں دیکھ سکے گا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے درخواست نہیں کی، پھر بھی رب نے بلایا اور بلا کر اس مقام تک پہنچایا کہ فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى، کہ رب کے اور اس کے محبوب کے درمیان خدا کی شان کے لائق، خدا کی شان کے لائق اتنا فاصلہ رہا جتنا دو کمانوں کے درمیان ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی قریب. اور فرمایا ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّا، پھر رب کا جلوہ قریب ہوا، پھر اور نیچے اترا اللہ کی شان کے مطابق. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رب کا دیدار کیا، اور اکثر صحابہ کرام اور آئمہ دین کا موقف یہی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو اب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے درخواست کی تو فرمایا نہیں، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی درخواست کی بھی نہیں ہے، اور رب تعالیٰ نے بلا کر دیدار کروایا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک تجلی سے بے ہوش ہو گئے، اگرچہ ان کی شان بھی عظیم ہے، کلیم اللہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ شان تھی کہ خدا کا دیدار کیا اور اس کے باوجود رب نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ حد سے بڑی نہ ٹیڑی ہوئی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوش ہو گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک نہ ٹیڑی ہوئی اور نہ وہ حد سے بڑی، بلکہ ادب کے جس مقام اور معیار پہ ہونا چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہیں تھے. سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت علی رحمٰ معراج کا تھوڑا سا جو تذکرہ تفصیلی فرمایا ہے آپ نے، ایک دو چیزیں عرض کرتا ہوں. اعلیٰ حضرت اسے بیان فرماتے ہیں، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامہ عرب کے مہمان کے لیے تھے، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس رہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، خدا ہی دے صبر جان پرغم، دکھاؤں کیوں کر تجھے وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جناں کا دولہا بنا رہے تھے، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، خیرت سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، اٹھے جو قصرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی، نہ کہہ کے وہ بھی نہ تھے ارے تھے. تو یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک معجزہ معراج کا بہت مختصر انداز میں تذکرہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.
پیغام خداوندی پا کر مسرور ہوا قلب اطہر، کیا بات ہے قرب تدلہ کی، کیا بات ہے قرب تدلہ کی، معراج میرے آقا کی.